علیہ وسلم آپ نے سماعت فرمایا۔ سامین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی فقیر ہو جائے تو اس کی مدد کرو، اگر کوئی راستے میں مدد کی درخواست کرے تو اس کے لیے مال و دولت اور سواری کا انتظام کرو اور اس کی ہر طریقے سے مدد کرو اور کبھی بھی اسے حقیر نہ سمجھو۔ ایک اور مقام پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو عادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک جھوٹ اور دوسری غیبت۔ جی ہاں سامین، آج کی یہ شب شب قدر ہے۔ شب قدر میں لوگ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، العف کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور مخلوق اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں قرار دے۔ جی ہاں سامین، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک اور خصوصی پروگرام کا۔ جی ہاں، وہ ہے رمضان ماہ غفران۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان۔
رمضان ماہ غفران۔
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران۔
عزیز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور رباب منصوری کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں شب قدر کے حوالے سے گفتگو شامل پروگرام رہے گی۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
آئیے سامعین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم افتح لی فیہم ابواب فضلك، وانزل علي فيهم بركات، سے ووفقني فيهن لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهن بحبوحات جنات يا مجيب دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا یا اس دن اپنے فضل و بخشش کے دروازے میرے لیے کھول دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما اور اپنی رضا و خوشنودی کے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور مجھے اپنی بہشت کے باغات کے درمیان جگہ عنایت فرما دے اے بے سہاروں کی دعائیں مستجاب کرنے والے.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
شب قدر کے نام سے مشہور رمضان المبارک کی 23ویں رات آ گئی ہے، نزول قرآن کی رات، زمین پر فرشتوں اور روحوں کے نزول کی رات. آج رات آسمان کے دروازے لا محدود کھلے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے. آج کی رات الہی رحمت اور بخشش پروردگار نسیم بہار کی طرح برس رہی ہے. آج کی رات گنہگار پہلے سے زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اشک ریز ہیں. وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونے کے لیے شفا بخش رحمت کے خواہاں ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ خدا کی رحمت کے طالب ہیں. آج کی رات مومنین بہتے آنسوؤں کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں. آج کی رات خدا ہم سب کے ساتھ ہے اور اس نے ہمیں قرآن کے سورہ مبارک بقرہ کی 186ویں آیت میں انتہائی خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں.
پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیشہ بے قدر کی اہمیت کا اور بھی زیادہ اندازہ ہوتا ہے. اس اہم ترین رات کے بارے میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی شب قدر سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر و برکت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف شب قدر بلکہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مکمل طور پر بیدار رہتے تھے اور مسجد میں معتکف ہوتے تھے. آپ ہر شب اذان صبح تک بیدار اور عبادت و راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے. رسول خدا کا ارشاد ہے، جو کوئی بھی شب قدر کی عبادت میں بسر کرے اور بیدار رہے، آئندہ سال تک عذاب اس سے دور رہے گا.
استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا کی سیرت ایسی ہی تھی کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں آپ اپنے بستر کو لپیٹ لیا کرتے تھے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے. اپنے اہل خانہ کو ماہ مبارک رمضان کی 23ویں رات کو بیدار رکھتے تھے اور جس کسی پر نیند طاری ہوتی اس پر پانی کے قطرے چھڑکا کرتے تھے تاکہ وہ شب قدر کو درک کرے اور شب قدر کی نورانیت سے محروم نہ ہو۔ حتیٰ بارش کی راتوں میں بھی، جبکہ مدینے کی مسجد کی چھت بھی نہیں تھی، آپ شب بیداری اور عبادت کو ترک نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی یہ نصیحت فرماتے تھے کہ وہ اس رات بیدار رہیں اور نماز ادا کرتے رہیں۔
امام علی علیہ السلام نے بھی سال بھر جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی شب بیداری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، لیکن قدر کی راتوں میں آپ کا ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا، اور سخت ترین حالات میں بھی آپ عبادت شب و روز میں مشغول رہتے تھے، اور خاص طور پہ زندگی کی آخری شب قدر میں آپ کا انداز عبادت ہی کچھ اور تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حالات میں بھی یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اتنی عبادت کی کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ عابد ترین کوئی نہیں تھا۔ آپ اس قدر عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں کہ کثرت عبادت سے آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ان کا نام زہرا رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کو عبادت کا نور اور حضرت فاطمہ کی شب بیداری آسمان پر چمکتی ہے۔ دنیا کی عظیم خاتون شب قدر میں خاص انداز میں نظر آتی تھیں۔ وہ نہ صرف رات جاگ کر گزارتی تھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی رات بھر بیدار رکھتی تھیں۔ جیسا کہ ہم ایک روایت میں پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 23ویں رات اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو سونے نہیں دیتی تھیں، اور نیند کے مسئلے کا علاج دن میں مختصر سے آرام اور رات کو تھوڑی سی خوراک کھا کر کرتی تھیں۔ شب قدر کی معنویت کو درک کرنے کے لیے آپ بچوں کو ساتھ بٹھا کر عبادت کیا کرتی تھیں۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
بیٹی فاطمہ، من کبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ، من کبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
پڑھنا چاہیے جو تیری منقبت، سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ، سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
آسمان پر جا آیت بن گئی، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
آپ کے سے شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوش خوشی فاطمہ کی ہے ہوئے کی تاج پوشی فاطمہ
سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
سجدے کئی کئی کے خدا کو آپ نے سجدے کئی کئی کے خدا کو آپ نے شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ
سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
فاطمہ سب فرشتوں کا ہے جو کردار وہ سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ ہے تیرے بچوں کا دیدی فاطمہ ہے تیرے بچوں کا دیدی فاطمہ
حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے شب قدر کو زندہ کیا خدا رحمان اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے 21ویں اور 23ویں کی رات کو آدھی رات تک دعائیں پڑھیں اور پھر نماز ادا کی۔ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ دن رات عبادت خدا متعال میں مشغول رہتے تھے۔ ساتویں امام کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ رات سے صبح تک جاگتے اور استغفار کرتے تھے اور آپ طویل سجدے کیا کرتے تھے، خوف خدا سے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر رواں رہتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی آپ کی یہی حالت رہتی تھی، حتیٰ شبہائے قدر میں مصلح عبادت پر آپ مشغول عبادت رہا کرتے تھے اور اتنا گریا و زاری کرتے تھے کہ جیسے جسم مبارک سے روح قبض ہو جانے والی ہو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ صرف خود شب بیداری اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے بلکہ دوسروں سے بھی آپ نے فرمایا، جو شخص قدر کی رات میں غسل کرے اور طلوع فجر تک بیدار رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
لیلۃ القدر کا ایک اور عمل ہے جو معصومین کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار اور اس سے بخوبی واقف ہیں، وہ ہے تلاوت قرآن۔ اہل بیت علیہم السلام کی روایت میں آیا ہے کہ قرآن کلمہ حق کا مظہر ہے، لہذا جب ہم اسے قدر کی راتوں میں اپنے سر پر اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدایا، عالم وجود میں ہمارے پاس قرآن سے بلند کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی نمائندگی کرے، ہم قرآن کو بھی لیتے ہیں جو کہ خدا کا کلام ہے، اور ہم خدا کی رحمت کے سائے میں ہیں اور اس کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ اور چونکہ پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام قرآن کی تجلی ہیں، اس لیے ان کے پیروکار بھی قدر کی راتوں میں قرآن کے علاوہ ان ہستیوں کو اپنا رہنما اور مددگار سمجھتے ہیں تاکہ خدا انہیں بخشنے والوں میں سے قرار دے، کیونکہ دنیا میں قرآن سے بڑی باعظمت کتاب کوئی نہیں ہے اور 14 معصومین سے بڑھ کر کوئی ہستیاں نہیں جو خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہوں کہ اپنے پیروکاروں کی بخشش کا سامان مہیا کریں۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب اے رب جہاں
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا شامل خود بنت نبی خاتون جنا
اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے عزا خانے گھر گھر پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو ماں
اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرو
اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ بلکہ مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں
ابو شیخ ابن حیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے حلال مال سے روزہ افطار کیا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجیں گے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ شب قدر اس کے لیے خوشگوار قرار پائے گی اور جبرائیل اس سے مصافحہ کریں گے، اس کا دل نرم ہوگا اور اس کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا اور فقیروں کو صدقہ دینا ائمہ معصومین علیہ السلام کے حسن سلوک میں سے تھا۔ قدر کی راتوں میں ان کا بہت اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رمضان کی مقدس راتوں اور قدر کی راتوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا اور تبلیغ کی، جیسا کہ ہم ایک روایت میں پڑھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو گوشت سے تیار کردہ افطاری دیتے تھے، لیکن وہ گوشت خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ پھر جب وہ کھانا کھا چکے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خطبہ پڑھا اور انہیں واعظ فرمایا اور اپنے خطبے میں فرمایا، جان لو کہ تمہارے اعمال کا معیار دین ہے اور تمہیں پائیدار رکھنے والا تقویٰ ہے، اور تمہاری زینت ادب ہے، اور تمہاری آبرو و عزت صبر اور تحمل کے ذریعے محفوظ رہ سکتی ہے۔
اللہ يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا
الله
وتعطف وامح خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا
يا رب تقبل توبتنا زلتنا وتعطف و
سامعین، 23 کی شب جسے شب قدر کہا جاتا ہے، شب قدر کی مناسبت سے ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا محمد عباس شمسی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شب قدر ایک ایسی قدر مشترک پرانی حقیقت ہے جس پر سارا عالم اسلام متفق علیہ طور پر متحد ہے۔ شب قدر کی تاریخوں میں مسلمانوں کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہر مختلف تاریخ پر بھی مسلمانوں کا اعتبار شب قدر ہونے پر ہے۔ آپ جانتے ہیں شب قدر اس عظیم رات کا نام ہے کہ ہزار مہینے بھی جس کے مقابلے پہ آ نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مقدر سازی کے لیے ایک کھلا دعوت نامہ دیا ہے کہ شب قدر میں آ کر اپنی تقدیر کو بنا لو، اور یا پھر ہر شب نماز شب پڑھ کر اسے شب قدر میں بدل دو۔ شب قدر میں آنا بھی شب قدر کی عظمت کا اعلان ہے، اور ہر شب میں نماز شب پڑھ کر شب قدر کی افادیت کو حاصل کر لینا یہ بھی شب قدر کی عظمت اور بلندی کا ثبوت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پورے عالم اسلام میں قرآن کریم موجود ہے جس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی قرآن کے 30ویں پارے میں سورہ بلقدر ہے جس کی ایک آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہی وہ بابرکت رات ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کر اللہ کی اجازت سے روح القدس کے ہمراہ۔ اگر جناب جبریل آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے کچھ لا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیات میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ قرآن ہماری طرف سے فائنل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، تو میرے مالک جن امور کو تو نازل کر رہا ہے تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ تیری کتاب میں کہیں اس کے اضافے کی گنجائش نہیں ملتی۔ تو قرآن نے بڑھ کے پھر سہارا دیا، یمح اللہ ما یشاء ویثبتو وعندہ ام الکتاب، کہ وہی وہ ہے تو جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، کیونکہ اصل کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بات قرآن کریم کی نہیں ہو رہی ہے، کتاب تقدیر کی ہو رہی ہے۔ تو اس میں جب سید الملک کے ساتھ ملائکہ امر الہی کو اذن الہی سے لے کر نازل ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس یہ امر آئے گا وہ ان امور کا صاحب الامر کہلائے گا۔ اب ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ صاحب الامر کون ہے۔ قرآن بہت پہلے سے شروع سے ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی صاحب الامر رہا ہوگا، مگر سارے مسلمانوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت کے غرے میں جھومتا جھامتا آ گیا، اہل دنیا نے اسے صاحب الامر مان لیا، مگر ہمارے سامنے جب کوئی آیا تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا وہ عادل ہے کہ نہیں، وہ معصوم ہے کہ نہیں، کیونکہ منصب الہیہ کا یہ خاصہ ہے اور بغیر عصمت کے کسی کے پاس رہ نہیں سکتا۔ یہی کرائیٹیریا قرآن میں بھی کام آیا، یہی کرائیٹیریا کتاب تقدیر کے نزول میں بھی کام آیا۔ قرآن اس کے قلب مطہر پر آیا جو خاتم الانبیاء بن کر آیا، جو سید المرسلین کہلایا، جو نبیوں کا سردار اور معصوم نبی آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح جب امر الہی اللہ کی اجازت سے ملائکہ سید الملک لے کر نازل ہو رہے ہیں، جس کے پاس آ رہا ہوگا وہ بھی معصوم ہوگا۔ جب ہم نے چل کے دیکھنا شروع کیا تو عصمت کبریٰ کی وہ آخری کڑی جو صبح قیامت سے جا کے مل جاتی ہے، وہی اس امر کی حامل بن کر اس زمانے کا صاحب الامر کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس کے آخری وارث کو جس زمانے کا صاحب الامر ہے قائم آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس واسطے اب ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ شب قدر کو صرف ہم رسمی طور پہ نہ لیں، بلکہ حقیقی طور پر نبوت کے بعد اور قیامت کے بیچ میں عقیدہ امامت کی دلالت کے طور پر بھی اسے استعمال کریں، تاکہ پتہ چل سکے اگر نبوت کے بعد براہ راست قیامت تھی تو قیامت آ چکی ہوتی۔ میں قیامت کا نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شب قدر ہمیں بتاتی ہے کہ ماں بین نبوت اور قیامت کوئی ایک ایسی حقیقت ہے جسے امامت کہتے ہیں، جو باقی ہے، جاری ہے، ساری ہے، قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بن کے زندہ اور پائندہ ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے صاحب الامر کے قدموں کو، اس کی نالین مبارک کو ہم اپنے سروں کی زینت بنا لیں اور اس سے اتنا قریب ہو جائیں کہ جب امر الہی اس کے پاس آئے تو جیسا ہم چاہیں اپنے آقا کے ذریعے ان سے توسل کر کے اسے لکھوا سکیں، اسے اپنے حق اور اپنے فیور میں ویسا پا سکے جیسا ہونا ہے، کیونکہ یہ اختیار اللہ نے اپنے بعد کسی اور کو اگر دیا ہے تو وہ سوائے محمد و آل محمد کے کوئی اور نہیں ہے۔ شب قدر کی بہت سی دعائیں ہیں، اس مختصر سی گفتگو میں سب کو نہیں سمیٹا جا سکتا، مگر اس صاحب الامر زمام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے شب قدر کو شب قدر کی طور پر لے کر اپنی کتاب تقدیر کو واقعاً ویسا بنانا ہے جیسا ہر انسان کی خواہش ہے تو امام زمانہ حجت یگانہ فرزند زہرا سے منسلک ہو جائے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
یا رب واغفر زلتنا،
اللہ
وتعطف ضمه خطيئتنا،
اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
یا رب واغفر زلتنا، وتعطف ضمه خطيئتنا،
يا
رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ضمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، وتعطف ضمه خطيئتنا۔
یہ تھے ہندوستان کے معروف خطیب محمد عباس شمسی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
ایسے ختم مولا کا ہوگا انتظار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کی دل بر ہے عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
دور تیری ہر مشکل ہوگی حل بآسانی، حکم رب سے آئے گی خلوص نیت سے ان کو تو پکار.
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار.
جاگ خواب غفلت سے ورنہ ہوگی دشواری، وہ تو آنے والے ہیں، کیا ہے تیری تیاری؟ تو کہیں نہ ہو جائے ان سے شرمسار.
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے. آج شب قدر ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور اپنی گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ہماری مغفرت کی بھی دعا کیجیے گا. خداوند عالم آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسل سیکشن پر اسرائیلی حملہ، مجرمانہ اقدامات کا جواب ضرور دیا جائے گا، رہبر انقلاب اسلامی. ایرانی سفارت خانے کے کونسل سیکشن کی عمارت پر صہیونی حکومت کے حملے کی عالمی سطح پر مذمت. اور غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری. لیجیے اب تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی نے دمشق میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر فرمایا ہے کہ صہیونیوں کو ان کے ان مجرمانہ اقدامات کی سزا ضرور ملے گی اور ان کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے غاصب اور نفرت زدہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں سپاہ پاسداران کے سینئر کمانڈر جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے چند دیگر ساتھیوں کی شہادت کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس پیغام میں فرمایا کہ سردار فداکار اسلام میجر جنرل محمد رضا زاہدی اپنے قریبی ساتھی جنرل محمد ہادی حاج رحیمی کے ہمراہ صہیونیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. ان شہداء پر اللہ اس کے اولیاء کا درود و سلام ہو اور ظالم و جارح صہیونی حکومت کے حکام پر لعنت و نفرین ہو. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر شعبے پر جارح صہیونی حکومت کے میزائل حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اس قسم کے غیر انسانی اقدامات سے ہرگز اپنے مضموم مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر شعبے پر صہیونی حکومت کے غیر انسانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ شہید ہونے والے مجاہد جنرل مقدس دفاع کے دور کے بہادر سپہ سالار اور کمانڈرز تھے جو شام میں فوجی مشیر کے لباس میں حرم اہل بیت تطہارت و عصمت کے دفاع اور اعلیٰ اسلامی و انسانی اقدار کے تحفظ میں پیش پیش تھے اور وہ فخر کے ساتھ شہداء کے کارواں میں شامل ہو گئے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کے ہاتھوں پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کے بعد صہیونی حکومت اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی ذلت آمیز شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلر شعبے پر سینی حکومت کے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صفاق سینی حکومت دنیا کی ایسی واحد دہشت گرد اور جعلی حکومت ہے جس نے اپنی جھوٹی قانونی حیثیت کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے تحت تمام انسانی معیارات و بین الاقوامی قوانین کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی ہونے پر مہر لگا چکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں ایران کے قونصلر شعبے پر نسل کش اسرائیلی حکومت کے انفیالی حملے کو طوفان الاقصی آپریشن کا جواب دینے میں اس کی عاجزی و کمزوری کی علامت قرار دیا۔ ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے سینی حکومت کے گزشتہ چند مہینے کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی کہ نسل کش سینی حکومت اپنے ناجائز وجود کا خاتمہ ضرور دیکھے گی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے بھی ایک پیغام میں دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قونصلر شعبے پر سینی حکومت کے میزائلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے فوجی مبصرین کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے۔ غاصب سینی حکومت نے دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے کنارے واقع ایران کے قونصلر شعبے کی عمارت کو حملے کا نشانہ بنایا، جس میں ایران کی سپاہ پاسداران کے دو کمانڈروں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ مقبوضہ جولان کی طرف سے شہر دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلر شعبے کی عمارت پر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں دمشق میں ایران کے قونصلر شعبے کی عمارت پوری طرح تباہ ہو گئی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ رابطہ عامہ نے اپنے بیان میں دمشق میں ایران کے قونصلر سیکشن پر سینی حکومت کے دہشت گردانہ میزائل حملے میں سپاہ پاسداران کے جنرل محمد رضا زاہدی، جنرل محمد ہادی حاج رحیمی اور ان کے 5 ساتھیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ اسی سلسلے میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد پیر کی شام کو ہی دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پہنچے اور ایران کے قونصلر سیکشن پر سینی حکومت کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سینی حکومت شام اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات میں ہرگز کوئی خلل نہیں ڈال سکتی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دمشق میں ایران کے سفارت خانے کی قونصل سیکشن کی عمارت پر سینی حکومت کے حملے کے بعد امریکہ کو اہم پیغام ارسال کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے تہران میں سوئٹزرلینڈ کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے سینی حکومت کے سب سے بڑے حامی امریکہ کو ایک اہم پیغام بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے کہ دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلر سیکشن کی عمارت پر اسرائیلی حکومت کے دہشت گردانہ حملے اور اس میں چند ایرانی فوجی مبصرین کی شہادت کے بعد امریکی مفادات کے محافظ کی حیثیت سے سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کے حکام کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قونصلر سیکشن پر سینی حکومت کے جارحانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جوابی اقدام کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہوئے جارح سینی حکومت کے خلاف جوابی اقدام کی نوعیت کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قونصلر سیکشن کی عمارت پر سینی حکومت کے جارحانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے جارحانہ حملے کو بین الاقوامی قوانین، خاص طور پر 1961 کے ویانا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی جانب سے سینی حکومت کے اس اقدام کی سخت ترین الفاظ میں مذمت اور حملہ آور کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جانی چاہیے۔ دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلر شعبے پر نسل کش سینی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت جاری ہے۔ روس، پاکستان، سعودی عرب، کویت، عراق، عمان اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے بھی غاصب سینی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے دمشق میں ایران کے قونصلر سیکشن پر سینی حکومت کے حملے کی سخت مذمت کی اور اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقے میں اپنے اس طرح کے ناقابل قبول اقدامات کو روک دے۔ روس کے وزارت خارجہ نے کہا کہ لازم ہے کہ عالمی برادری کے تمام ذمہ دار اراکین موقف اختیار کریں اور اسرائیلی حکومت کے اقدامات پر کھل کر مناسب قانونی اقدامات پر غور کریں۔ روس نے تل ابیب سے سختی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام اور دیگر پڑوسی ممالک میں اشتعال انگیز فوجی اقدامات سے دستبردار ہو جائے، جن کے پورے علاقے کے لیے نہایت خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا نے بھی دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلر شعبے پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیلی فوجیوں کا یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام علاقے میں بڑی کشیدگی پر منتج ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی منگل کی صبح اپنے ایک بیان میں دمشق میں ایران کے قونصلر شعبے پر نسل کش صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام شام کے اقتدار اعلیٰ اور سفارتی تحفظ کے سلسلے میں بین الاقوامی کنونشنوں اور قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عراق کی وزارت خارجہ نے بھی شام میں ایران کے قونصلر شعبے پر نسل کش اسرائیلی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عمان کی وزارت خارجہ نے بھی پیر کی شب ایک بیان جاری کر کے دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلر شعبے پر نسل کش صہیونی حکومت کے میزائلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردانہ اقدام کو شام کے اقتدار اعلیٰ اور سفارتی مراکز کو حاصل تحفظ کے سلسلے میں تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عمان کی وزارت خارجہ نے علاقے میں کشیدگی روکنے اور امن و استحکام کو درہم برہم کرنے والے تمام حملوں اور اقدامات کو روکنے کی ضرورت پر تاکید کی۔ حزب اللہ لبنان نے بھی ایک بیان میں دمشق میں ایران کے قونصلر شعبے پر نسل کش صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایسے میں جبکہ غزہ پر اسرائیل کی نسل کش حکومت کے جارحانہ حملوں کو 6 مہینے گزرنے کو ہیں، اس علاقے کے رہائشی علاقوں پر جارے فوجیوں کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی شہر رفح کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ دیر البلا میں مسجد البشیر پر بھی صہیونی حکومت نے بمباری کی، اس حملے میں بھی کم از کم 1 فلسطینی بچہ شہید اور 20 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلا پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے کے نتیجے میں غیر ملکی این جی اوز ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اس غیر ملکی این جی اوز پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس جارح فوج کے انسانیت سوز اقدامات کی مذمت کریں۔ فلسطین کی تحریک اسلامی حماس نے بھی ایک بیان میں وسطی غزہ کے دیر البلا میں غیر ملکی این جی اوز ورلڈ سینٹرل کچن کے اسرائیلی حملے کو جنگ جرم قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے میں مقبوضہ بیت المقدس کے شمال مشرق میں واقع قلندیہ کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے بھی اعلان کیا ہے کہ قلندیہ کیمپ پر صہیونی فوج کے حملے کے دوران کم سے کم 2 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے مغربی رام اللہ میں دیر بری، شمالی رام اللہ میں سنجیل علاقے، شہر اریحا میں قطف الواد محلے، اسی طرح شہر الخلیل کے جنوب میں دورہ، نابلس کے جنوب میں اوریف کے علاقے اور اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک عالمی امدادی ادارے کے کارکنوں پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلا میں عالمی مرکزی کچن نام کی ایک این جی اوز کے کارکنوں پر غاصب صہیونی فوج کے حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ عالمی مرکزی کچن غزہ میں فلسطینیوں کو کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ اس جنایت سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نہتھے شہریوں، بین الاقوامی امدادی ٹیموں اور انسان دوستانہ اداروں کے خلاف سسٹمیٹک ٹارگیٹ کلنگ کی پالیسیوں پر اڑی ہوئی ہے۔ اس بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ہم عالمی برادری اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پست اقدام کی مذمت کریں اور غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف غاصب اسرائیلی حکومت کے جرائم اور جارحیتوں کو رکوانے کے لیے اقدام کریں۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے پڑوسی ملک اسلامی جمہوریہ ایران سے آسان اور سستی توانائی حاصل کرنے کو پاکستان کا حق قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق خواجہ محمد آصف نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایران پاکستان مشترکہ گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھائے جانے کے بارے میں امریکی مخالفت پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر ایران سے گیس نہ لینے کو کہہ رہا ہے تو پھر اسے پاکستان کو اس کا متبادل بھی بتانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کے ملک کو عالمی مارکیٹ سے بھاری قیمت پر گیس خریدنی پڑتی ہے، واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے معاشی مشکلات کو در کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پڑوسی ملک ایران آسان اور سستی توانائی فراہم کرنے کے قابل ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا پاکستان کا بھرپور حق ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے ملک اور افغانستان کی عبوری حکومت کے درمیان تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بھی کہا کہ اسلام آباد کو افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدوں پر دہشت گردی کے بڑھنے سے بہت زیادہ تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان فریق کا رویہ ہر روز مختلف شک اختیار کرتا ہے اور یہی مسئلہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ پاکستان نے اپنے اس پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت اور باہمی روابط کے آپشنز کو محدود کر دیا ہے۔ ہندوستان کی عام آدمی پارٹی کے لیے راحت کی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پارٹی کے رہنما ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ کو سپریم کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے آبکاری پالیسی سے مربوط منی لانڈرنگ کیس میں 6 مہینے سے جیل میں بند سنجے سنگھ کو ضمانت دے دی اور وہ سیاسی سرگرمیاں انجام دے سکیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب نشریات کے آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران، اور اپنے میزبان حسین اختر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یقین دل کو خیال
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے،
آج کا ایران۔ ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے ایران اور ایران سے متعلق رونما ہونے والے اہم حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
فتح قریب کہ نصر من اللہ ہے، 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 فتح قریب۔ آ مبارک ہو ایران کا انقلاب، نصر من اللہ ہے، فتح قریب
آپ کے نصر من اللہ ہے فتح قریب کرشمہ محمد کے پیغام کا کرشمہ محمد کے پیغام کا علی کے حیات آفری نام کا نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا نصروں من اللہ فتح قریب
کے نصروں من اللہ فتح قریب
سامعین ایران میں اتوار 31 مارچ کو یوم اسلامی جمہوریہ ایران قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایران بھر میں اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم جگہ جگہ نصب اور لہرایا گیا اور دارالحکومت تہران سمیت ایران کے ہر شہر اور قصبے میں خصوصی پروگراموں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ سن 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے محض 2 مہینے کے اندر بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ایک ریفرنڈم کرایا گیا، جس کے تحت ایرانی عوام کے سامنے اسلامی جمہوری نظام یا کسی دوسرے نظام کا سوال پیش کیا گیا، جس میں 98% رائے دہندگان نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ دے کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس دن کی یاد میں ایران بھر میں اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم جگہ جگہ نصب اور لہرایا جاتا ہے اور دارالحکومت تہران سمیت ایران کے ہر شہر اور قصبے میں خصوصی پروگراموں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ ایرانی عوام اس دن بانی انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ نظام کے اقدار سے تجدید عہد کرتے ہیں اور اس نظام کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے بھی اس موقع پر خصوصی پیغامات جاری کیے گئے۔ سامعین گزشتہ ہفتے ایران اور مصر کے وزرائے خارجہ نے جنوبی غزہ کے شہر رفح میں غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی اداروں کے مؤثر اقدامات پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری نے ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور مصر کے وزرائے خارجہ نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں فلسطین کے عام شہریوں، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کا قتل عام جاری رہنے اور اس علاقے کی بدترین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کے جنون آمیز حملے فوری رکوانے کے لیے سفارتی اور سیاسی اقدامات اور کوششیں جاری رہنے، خاص طور پر سلامتی کونسل کی حالیہ قرارداد پر عمل درآمد اور غزہ کے پورے علاقے کے باشندوں کے لیے بین الاقوامی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران اور مصر کے وزراء خارجہ نے غزہ سے فلسطینی باشندوں کی جبری نقل مکانی کے لیے صہیونیوں کے کسی بھی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے جنوبی غزہ میں رفح کے علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کی روک تھام کے لیے عالمی اداروں سے مؤثر قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ حسین امیر عبداللہیان اور سامع شکری نے ایران اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں حالیہ مہینوں میں مثبت پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر مشاورت کی۔ اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ کے حالیہ سرکاری دورہ تہران کو اہمیت کا حامل قرار دیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب صہیونی حکومت کو وحشیانہ جرائم جاری رکھنے سے روکے جانے کو دنیا کے عوام کا مطالبہ قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنے سوشل میڈیا کے ایکس پیج پر اپنے تازہ پیغام میں لکھا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور غاصب صہیونی حکومت نے دنیا کی آنکھوں کے سامنے غزہ میں وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دیر البلا میں شہداء الاقصی ہسپتال کے کیمپس میں فلسطینی مہاجرین کے خیموں پر بمباری، بچوں کی قتل غاصب صہیونی حکومت کا تازہ انسانیت سوز جرم ہے جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے تازہ وحشیانہ حملے سے تمام بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کا مذاق اڑایا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے سے روکنا اور جرائم پیشہ صہیونی حکام کے خلاف قانونی اور عدالتی کارروائی بین الاقوامی اداروں کا فریضہ ہے اور دنیا کے عوام کا مطالبہ ہے کہ عالمی ادارے اپنے اس فریضے پر عمل کریں۔ ناصر کنعانی نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ غزہ کے محصور باشندوں کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اس کے مکار اور ریاکار حامیوں کی پیشانی پر ایسے بدنما داغ ہے جنہیں کسی بھی طرح دھویا نہیں جا سکتا۔ سامین، گزشتہ ہفتے منگل کے روز تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے وفد کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں غزہ کے عوام اور فلسطین کے استقامتی محاذ کی بے نظیر مزاحمت اور استقامت کی قدردانی کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جس کو مغرب کی مکمل حمایت حاصل ہے، درندگی اور جرائم کے مقابلے میں غزہ کے عوام کا تاریخی صبر بہت عظیم ہے جس نے اسلام کا سر بلند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی خواہش کے برخلاف مسئلہ فلسطین دنیا کے اہم ترین مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کے عوام کا قتل عام اور ان کی نسل کشی ہر باضمیر انسان کو متاثر کر رہی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران غزہ کے مظلوم اور صابر عوام کی حمایت میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بین الاقوامی رائے عامہ اور اسی طرح عالم اسلام بالخصوص عرب دنیا کے عوام کی جانب سے غزہ کے عوام کی حمایت کو بہت اہم قرار دیا اور فرمایا کہ فلسطین کے استقامتی محاذ کے تشہیراتی اور ابلاغیاتی اقدامات اب تک بہت اچھے تھے اور صہیونی دشمن سے سبقت لے گئے، اس میدان میں مزید اہتمام کی ضرورت ہے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کی جانب سے فلسطین بالخصوص غزہ کے عوام کی بے دریغ حمایت کا شکریہ ادا کیا اور غزہ کی زمینی صورتحال نیز اس حوالے سے سیاسی تغیرات کی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینے میں استقامتی محاذ کے مجاہدوں اور غزہ کے عوام کے مثالی صبر اور استقامت کے نتیجے میں، جو ان کے ایمان راسخ کا نتیجہ ہے، صہیونی دشمن جنگ غزہ میں اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل نہ کر سکا ہے۔ سامعین، دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بدھ کو تہران میں اپنے وفد کے ہمراہ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات میں صدر ایران نے ماہ رمضان کے مقدس مہینے اور غاصب صہیونی حکومت کے اہداف اور اس کی پالیسیوں کی شکست پر مبنی غزہ کے عوام کے عظیم کارنامے کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ غزہ کے مظلوم اور ثابت قدم عوام کی بھرپور مزاحمت اور استقامت سے اب مسئلہ فلسطین صرف عالم اسلام کا مسئلہ نہیں رہا ہے، بلکہ عالم انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ پوری دنیا کے عوام غاصب و جابر صہیونی حکومت اور اس کے اصل حامی امریکہ سے نفرت اور غزہ کے مظلوم عوام سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا پر مسئلہ فلسطین کی حقانیت ثابت ہو گئی اور اسلامی جمہوریہ ایران سمیت فلسطین کے حامیوں کا موقف یہ ہے کہ صہیونی حکومت ناجائز، جرائم پیشہ اور امن کی مخالف ہے اور پورے خطے میں بد امنی اسی کی وجہ سے ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج حماس اور فلسطینی استقامتی محاذ میں شامل دیگر فلسطینی تنظیموں نے اپنی دلیری، شجاعت اور مجاہدت کی حقانیت پوری دنیا پر ثابت کر دی ہے اور یہ کہ اس میں دو رائے نہیں کہ حتمی فتح فلسطینی عوام کی ہوگی اور شکست صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کا مقدر بنے گی۔ اس ملاقات میں حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت اور مجاہدت میں ایرانی عوام اور حکومت کی بھرپور حمایت کی قدردانی کی اور شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے صدر ایران کو غزہ کے تازہ ترین حالات کی تفصیلی رپورٹ پیش کی اور کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن نے فلسطینی عوام کو غیر معمولی فتح مندی سے ہمکنار کیا ہے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بحر ہند میں ایران، روس اور چین کی مشترکہ گشت کی خبر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران، روس اور چین کی مشترکہ فوجی مشقوں کے تسلسل میں اس وقت شمالی بحر ہند میں میری ٹائم سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ان تینوں ممالک کی مشترکہ بحری گشت جاری ہے۔ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے مزید کہا کہ ایران، روس اور چین نے اس سال کی مشترکہ بحری مشقوں میں صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے جہازوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے شرکت کی، جو کہ گزشتہ برسوں سے مختلف تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں میں ایران نے روس اور چین کے ساتھ مشترکہ مشقیں انجام دی ہیں اور اس سال یہ مشقیں ممالک کی تعداد میں اضافے کے ساتھ منعقد کی گئیں۔ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹیجک بحریہ نے ملک کی اقتصادی لائف لائن کی حفاظت اور گہرے سمندروں میں جہازرانی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اسکورٹس بحری جہازوں اور تباہ کن جہازوں کو بھیج کر قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اس وقت بحریہ کا 97واں بحری بیڑا اس میں الون ڈسٹرائر اور خلیج عدن میں ایک سپورٹ یونٹ اور بحر احمر میں حفاظتی جہاز شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کے روز فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل اور ان کے ہمراہ وفد نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے مزاحمتی فورسز اور غزہ کے عوام کو میدان کا فاتح قرار دیا اور فرمایا کہ غزہ اور فلسطین کے عوام کی عزت و استقامت کا اوج اور 6 مہینے کی جنگ میں صہیونی حکومت کو حاصل ہونے والی ناکامیوں کے پیچھے خدا کا خاص لطف و کرم ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے غزہ کے عوام کے قتل عام میں صہیونی حکومت کے روز افزوں جرائم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو غاصب صہیونی حکومت دنیا کی ظالم طاقتوں کی حمایت و پشت پناہی سے بھرپور فوجی طاقت کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور بچوں اور عورتوں کا قتل عام کر رہی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جار حکومت مزاحمتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے اور ان کو شکست دینے پر قادر نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کے فضل و کرم سے غزہ کے عوام کی حتمی فتح و کامیابی کا آپ مشاہدہ کریں گے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے بھی فلسطین کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد و حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے جنرل شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ تمام تر سختیوں اور سازشوں کے باوجود غزہ کے عوام نے مزاحمتی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور اپنی بے مثال قربانیاں پیش کر کے امریکہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی مزاحمت کو نابود کرنے کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل نے تحریک حماس اور جہاد اسلامی اور دیگر مزاحمتی فورسز کے درمیان مکمل ہم آہنگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام اور مزاحمتی فورسز اپنی حتمی اور یقینی کامیابی کے حصول تک استقامت جاری رکھیں گی اور خدا کے فضل و کرم سے مستقبل قریب میں حتمی کامیابی ان کو حاصل ہو کے رہے گی۔ ادھر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ کے ساتھ ملاقات میں غزہ کے مظلوم اور طاقتور عوام اور مزاحمتی دھڑے کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹیجی پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کی استقامت نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں مزاحمت کی طاقت و برتری کو ثابت کر دیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس ملاقات میں صہیونی حکومت کے مقابلے میں مزاحمتی قوتوں کی بہادری اور استقامت کا ذکر کرتے ہوئے فلسطینی گروہوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو سراہا اور کہا کہ آج غزہ صہیونی حکومت اور امریکہ کے سیاہ اور تاریک اور بے مثال جرائم کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی مزاحمت اور پختہ ایمان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے مزاحمتی گروہوں اور غزہ کے عوام کی برتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی غاصب حکومت کی بربریت اور جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینی عوام اور مزاحمت نے اس کے خلاف ڈٹ جانے کو ہی اپنا آپشن قرار دیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کا ناقابل تسخیر ہونا جھوٹ ہے اور غزہ کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی سطح پر کسی قانون اور بین الاقوامی معاہدے اور انسانی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ سے ملاقات میں عالمی یوم القدس کو علاقے اور دنیا کے لیے اہم پیغام کا حامل قرار دیا اور کہا کہ اس سال دنیا کی حریت پسند قومیں زیادہ عالیشان طریقے سے عالمی یوم القدس برپا کریں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جاری جنگ میں غزہ پٹی اور فلسطین کی استقامتی تحریکوں کے اتحاد کو ملت فلسطین کے لیے نہایت اہم اور گراں قدر قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے صہیونی حکومت میں مختلف سطح پر بڑھتے ہوئے بحران کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس وقت ملت فلسطین کو ہمیشہ سے زیادہ دنیا کی حمایت حاصل ہے اور وہ کافی زیادہ طاقتور ہے اور صہیونی حکومت ہمیشہ سے زیادہ قابل نفرت اور تنہا ہو چکی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے تاکید کے ساتھ کہا کہ بلا شبہ آئندہ ملت فلسطین اور استقامت کو مزید کامیابی ملے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ میں انجام پانے والے اس ملاقات کے بعد جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آج ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بہت اچھے مذاکرات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ مہینوں کے دوران فلسطینی عوام اور استقامتی فلسطینی محاذ کی حمایت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسلامی جمہوریہ ایران مستقل طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ زیاد النخالہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فعال سفارتکاری نے استقامتی فلسطینی محاذ کے موقف کو بیان کرنے اور اس کی حمایت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ہمیں ایران سے یہی توقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی انقلاب کے آغاز سے ہی فلسطین کے استقامتی محاذ کے ساتھ ہے اور اس نے اس کی بھاری قیمت بھی ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے دفاع کی وجہ سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کو بے شمار پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامین، گزشتہ ہفتے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک عظیم الشان قرآنی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ قرآنی مرکزیت کے ساتھ ہونے والی اس کم نظیر محفل کے لیے ملک کے سب سے بڑے اسٹیڈیم آزادی کو چنا گیا، جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے جھلک اٹھا، جس میں تقریباً 100,000 افراد نے شرکت کی۔ انفرادی نوعیت کے اس قرآنی جشن کو عالم اسلام کا سب سے بڑا قرآنی جشن قرار دیا جا رہا ہے، جس کا انعقاد بہار قرآن ماہ رمضان کے پیش نظر نواسۂ رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر کیا گیا۔ اس قرآنی محفل کی میزبانی ایران کی معروف قرآنی ٹی وی شو محفل کے میزبانوں نے کی۔ اس قرآنی جشن کی ایک خاص بات یہ بھی رہی کہ اس میں فلسطین اور بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کو خصوصی طور پر یاد کیا گیا اور صہیونی جارحیت کا شکار ہونے والے اور ساتھ ہی طوفان الاقصی آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے فلسطینی جیالوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی یاد میں آیات ربانی کی تلاوت کی گئی اور ترانے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ فلسطینی شہداء کی یاد اور فلسطین کی عنقریب آزادی کی تمنا کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں کبوتر بھی فضا میں اڑائے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ اس عظیم الشان قرآنی اجتماع میں جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے مختصر خطاب میں فلسطینی عوام کی مسلسل اور حقیقی حمایت کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے ذہن تو یہاں ہیں مگر ان کی ارواح فلسطین میں رہتی ہیں۔ فلسطینی رہنما نے یہ بھی واضح کیا کہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والی مزاحمت و استقامت کا سرچشمہ یہی قرآن ہے اور مکتب قرآن و اسلام کے پروردہ ہی اس وقت غاصب صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ زیاد النخالہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ سامین، گزشتہ ہفتے ایران کے صدر نے ماسکو کے نزدیکی علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت اور بے گناہ افراد کی ہلاکت پر روسی صدر، حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی۔ صدر سعید ابراہیم رئیسی نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کے نام تعزیتی پیغام میں ماسکو کے قریبی شہر کروکس میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں بے گناہ افراد کی ہلاکت پر ولادیمیر پوتین اور روسی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی اور اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ صدر مملکت نے روس کی قومی سلامتی کو برقرار رکھنے کی روسی حکام کی کوششوں کی حمایت کی اور اس حملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کے لیے عالمی برادری کے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ کیا۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی روسی پارلیمنٹ کے سربراہ کے نام ایک پیغام میں ماسکو میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ قبل ازیں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے ماسکو کے مضافات میں تجارتی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت اور متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاواروف اور روسی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اور مؤثر جنگ کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے سنجیدہ اور غیر امتیازی اقدام کی ضرورت ہے۔ سامین، گزشتہ ہفتے یوم پاکستان اور ایران و پاکستان کے تعلقات کے آغاز کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر تہران کا آزادی ٹاور اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے پرچموں کے رنگ میں نظر آیا۔ ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے یوم پاکستان اور نوروز کے موقع پر تہران کے آزادی ٹاور میں منعقدہ پروگرام میں حصہ لیا، جس میں دونوں ملکوں کے پرچم کی نمائش کی گئی اور دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ تہران میں پاکستان کے سفارتخانے نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی تاریخ میں پہلی بار ہے جو اس قسم کا خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم کی ویڈیو میپنگ کی گئی تاکہ دونوں برادر ملکوں کے قریبی تعلقات کی منظر کشی کی جا سکے۔ اس پروگرام میں دونوں ملکوں کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کے سفیر نے اس پروگرام میں کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک تاریخی لمحہ ہے، جن کی مشترکہ تہذیب و تاریخ و روایات ہیں۔ اس طرح کے پروگراموں سے دونوں ملکوں کے عوام کے تعلقات مزید گہرے ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں تہران میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ایران و پاکستان کے سفارتی تعلقات کو 77 برس ہو چکے ہیں۔ سن 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا، اور اسلامی انقلاب کی شاندار کامیابی کے بعد پاکستان بھی اسلامی جمہوری ایران کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک آپ کو خدا بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں۔
ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے، یہ خود قیادت ہے، یہ عصر نو کی صدا ہے، یہ سب کی مراد نیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقید کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمہ ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر ابن زیاد
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։